একবার ফের দুরুদ ভেজেগা মোহাম্মদ ও আলে মোহাম্মদ واقع امام کے حضور ادا احترام کے لیے اور اس شب وفات پر تسلیت کا پیغام رسول گرامی کے حضور ان کی صاحبزادی کے حضور تمام ائمہ اطہار علیہ السلام کے حضور پیش کرنے کے لیے بالعموم خاندان اہل بیت کے حضور اس شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے وفات کی تسلیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استوزفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے, انتہائی شکر ہے, اس نے ہمیں قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معرفت نصیب فرمائی, اس کا شکر ہے اس نے ہمیں نبی اور اولاد نبی سے متصل کیا, اس خاندان کا تعلق ہمیں نصیب کیا. آج شب وفات بھی ہے, اس وفات کے موقع پر چند نکات آپ کی خدمت میں اس عظیم الشان ہستی کے عنوان سے عرض کریں گے جن کے نام سے یہ شب منسوب ہے, اور اس کے بعد انشاءاللہ سورہ لقمان کی چند آیات کریمہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے متعدد ایسے نکات ہیں کہ جو قابل توجہ ہیں, جن کے اوپر بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے, اور الحمدللہ رب العالمین 1400 سال سے مختلف محققین نے, اسکالرز نے اس کے اوپر ڈسکس کیا ہے کہ ان کی شخصیت کو ہمیں کس طرح سے دیکھنا چاہیے. دو پوائنٹس کم از کم آپ کی خدمت میں وقت کے بہت کم ہوتے ہوئے کو دیکھتے ہوئے بیان کریں گے. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ انسان کے اندر جو کلچر ہوتی ہے, جو ویلیوز ہوتی ہیں, وہ ویلیوز انسان کے سارے ڈیسیشنز کو چینج کر سکتی ہیں. جب بھی انسان کوئی فیصلہ کرتا ہے, مثلا میں اور آپ زندگی بھر جو فیصلے کرتے رہتے ہیں, میں نے یہ گھر لینا ہے, میں نے یہ کپڑے خریدنے ہیں, اس سے زیادہ بڑے فیصلے, مثلا میری اولاد نے کیا کرنا ہے, کن خاندانوں سے ہم نے رشتہ بنانا ہے, کن خاندانوں سے ہم نے دور رہنا ہے, یہ جتنے بھی انسان فیصلے کرتا ہے, چھوٹے فیصلے یا بڑے فیصلے, ان سب فیصلوں کے پیچھے ایک کلچر ہوتی ہے, ایک ویلیوز کا سسٹم ہوتا ہے جو ہم سے یہ فیصلے کروا رہا ہوتا ہے. مثلا آپ خود ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ آج شب شہادت کی وجہ سے آپ نے سیاہ لباس پہننے کی کوشش کی ہے, تو یہ جو سیاہ لباس آپ کا پہننا ہے, یہ ایک فیصلہ ہے. اس فیصلے کے پیچھے آپ کی ایک کلچر ہے, اور وہ کلچر کیا ہے؟ کلچر یہ ہے کہ جو اہل بیت کے غم کا دن ہے, ہم بھی اس دن کو غم میں منائیں گے. جب وہ غم منائیں گے تو ہم بھی غم منائیں گے, جب وہ خوشی منائیں گے تو ہم خوشی منائیں گے. یہ کلچر ہے, اس کے اوپر ایک فیصلہ کیا ہے آپ نے. اچھا, کچھ فیصلے ہوتے ہیں جن کے اندر کلچر کا یہ انوالومنٹ ہوتا تو ہے, لیکن ہمیں اتنی آسانی سے نظر نہیں آتا. مثلا فرض فرمائیے کہ آپ کے خاندان کے کسی اور خاندان سے تعلقات ہونے والے ہیں, آپ کے بیٹے کی شادی کہیں ہونے والی ہے, یا آپ کی بیٹی کے لیے کہیں سے رشتہ آ جائے, تو اب آپ نے یہ جو فیملیز کے درمیان ایک کانٹیکٹ بنانا ہے, اس کی بیس کیا ہے, آپ یہ رشتہ کیوں بھیج رہے ہیں, آپ جو رشتہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں یہ کیوں ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اس ٹائپ کے ڈیسیشنز بھی پیورلی کلچرل ہوتے ہیں. ویسے تو ممکن ہے کوئی یہ کہہ دے کہ مجھے وہ خاندان اچھا لگتا تھا اس لیے میں نے کر دیا, تو سوال پھر اس اچھا لگنے پہ شفٹ ہو جائے گا, آپ کو یہ خاندان کیوں اچھا لگتا تھا, آپ نے یہ کام کیوں کیا. تو ہمیں باٹم لائن میں دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ جو کلچر ہے جس کی بیس پر یہ ڈیسیشن لیا گیا ہے وہ کلچر کیسی کلچر ہے, اسلام نے اس کو ویلیڈیٹ کیا ہے یا نہیں کیا ہے. اور یہ جو ہم بی بی کے نام پر بیٹھے ہیں یہ ہمیں کلچر کے دو بہت مین پوائنٹس کنوے کر رہا ہے. بی بی کی ذات میں اگر آپ دیکھیں تو دو انتہائی امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں کہ جو ان کی ذات سے, ان کی لائف سے ہم سیکھ سکتے ہیں اپنے کلچر کے عنوان سے. دونوں پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اچھا, جب بھی ہم اہل بیت کی بات کرتے ہیں ان کے کیریکٹر کو ایکسپلین کرتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں الحمدللہ, یہ اپریسیشن آسان ہے, پریکٹس میں مشکل ہے. کون ایسا ہوگا جو اہل بیت کے کیریکٹر کو اچھا نہیں کہے گا, سب اچھا کہیں گے, کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں بنے گی. یہاں پہ پرابلم یہ آتی ہے کہ جب ہم سے کوئی یہ کہے کہ بھائی اسی کیریکٹر کو پریکٹس میں لاؤ, پرابلم وہاں شروع ہوتی ہے. اب مثال کے طور پر بی بی کی ذات سے ہم اگر کیریکٹر کے عنوان سے دو لیسنز لیں تو وہ لیسنز کیا ہوں گے. پہلا لیسن, بی بی کا اسٹیٹس اس سوسائٹی کے اندر کیا تھا. بی بی کا اسٹیٹس یہ تھا کہ ہم سب ہسٹری کے اندر لوگ کو دیکھتے ہیں اس کے اوپر کانسنسس ہے کہ وہ سب سے زیادہ ویلدی پرسنالٹی تھی مکہ کی, سب زیادہ دولت ان کے پاس تھی. کتنی ویلتھ تھی, کتنے کاروان کے اندر کیملز تھے, یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے میرے لیے. مجھے صرف ایک بات پتا ہے کہ وہ اپنی سوسائٹی کی دی ویلدیسٹ پرسن کاؤنٹ ہو رہی تھیں. یہ جو سب سے زیادہ دولت ان کے پاس تھی اس کے پیچھے ان کی کلچر کیا تھی, ان کی پرسنالٹی کیسی تھی. ہاں دولت ان کے پاس بہت تھی, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, سب قبول کرتے ہیں, سب نے ایکسیپٹ کیا ہے, بے پناہ دولت تھی, اس کے پیچھے ان کا کیریکٹر کیا تھا. تو ہم جس سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں اس سوسائٹی کے اندر بہت سارے کرائمز, بہت ساری ان ایتھیکل پریکٹسز روٹین آف لائف تھیں, ایبسلوٹلی روٹین. یعنی کوئی نہیں کہے گا کہ یہ آپ نے خدا نہ کرے مثلاً گناہ کیا, نہیں, کوئی گناہ بھی نہیں کہتا تھا, روٹین کہتے تھے ہاں یہ ایسے ہی ہوتا ہے. وہ اس ٹائپ کی ایک سوسائٹی میں رہ رہی تھیں جہاں اس ٹائپ کی غلط حرکتیں نارمل تھیں, لیکن ان کا کیریکٹر اتنا ڈگنیفائڈ تھا, اپنے اس ویلتھ کے اسٹیٹس کے باوجود, سوسائٹی میں ان کی پاور کے باوجود اتنا پیوریفائڈ کیریکٹر تھا کہ اس کرمنل سوسائٹی نے ان کو طاہرہ کہا ہوا تھا. اس سوسائٹی میں جہاں پر لوگوں کے پاس ایتھکس کی ویلیو نہیں تھی, لوگوں کے اندر ایتھکس تھے ہی نہیں, مورلز تھے ہی نہیں, اس سوسائٹی میں رہتے کے باوجود ان کا کیریکٹر, پلس یہ کہ ان کے پاس پاور کتنی تھی, ویلتھ کتنی تھی, ان سب کو ملاؤ, اس کے بعد دیکھو ان کے پاس ٹائٹل کیا تھا. ان کے پاس ٹائٹل تھا طاہرہ کا. یہ بالکل برابر میں آتا ہے جیسے اللہ کے نبی بھی اسی سوسائٹی میں رہ رہے تھے اور ان کے پاس ٹائٹل تھا صادق کا. کیا سوسائٹی سچ بول رہی تھی؟ نہیں, رسول خدا صادق تھے. تو کیا سوسائٹی پیوریفائڈ تھی, پاکیزہ تھی؟ نہیں. خدیجہ طاہرہ, وہ خدیجہ کبریٰ طاہرہ تھیں, وہ پیوریفائڈ تھیں. لیسن کیا ملا؟ لیسن یہ ملا کہ سوسائٹی کے حساب سے کلر مت بدلو, اپنی آئیڈیالوجی کو پک کرو. آئیڈیالوجی کیا ہے تمہاری؟ پوری سوسائٹی ایک گناہ کر رہی ہے، کرنے دو، تمہارا کلچر کیا ہے یہ بتاؤ۔ بی بی کی سوسائٹی کے اندر جرم تھا، بی بی کی سوسائٹی کے اندر گناہ تھا، وہ سوسائٹی کے اندر پاورفل بھی تھیں، جو چاہتی کر سکتی تھیں اپنے دولت کے بل بوتے کے اوپر، لیکن انہوں نے اپنے قداست کو، اپنی طہارت کو، اپنی پاکیزگی کو اس سٹیٹس پہ لے جا کے رکھا کہ پوری دنیا نے ایکسیپٹ کیا اسے۔ اور رسول گرامی نے، سب سے امپورٹنٹ یہ کہ رسول گرامی نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ ہاں یہ وہ خاتون ہے کہ جو رسول گرامی کا ہمسر اور کف بننے کی اہلیت رکھتی ہیں۔ تو یہ پہلا میسج ہے۔ اور اس کو میں کیسے امپلیمنٹ کروں اپنی سوسائٹی پر؟ میں اپنی سوسائٹی پہ امپلیمنٹ کروں گا کہ آج اگر میں اور آپ اپنے اپنے شہروں کے اندر رہ رہے ہیں جہاں پر جرم عام ہے، غلط چیز کوئی بہت زیادہ روٹین میں ہو رہی ہے، یہ ہمارے لیے ایکسیپٹڈ ایکسکیوز نہیں ہے۔ لہذا اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ مثلا مولانا اس سوسائٹی میں یہ تو سب کرتے ہیں، تو کیا یہ سب کرنے سے غلط صحیح ہو جائے گا؟ نہیں، غلط غلط رہے گا۔ سب کریں یا کم کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جتنی پرسنالٹیز آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں، مثال کے طور پر بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا، اللہ کے رسول، اور مثلا اس ٹائپ کی مثالیں جتنی بھی انبیاء کی ہیں، یہ سب لوگ غلط سوسائٹیز میں رہ رہے تھے۔ آپ اور میں بھی ایسے ہی ہیں، ہم لوگ غلط سوسائٹیز میں رہ رہے ہوں گے، لیکن یہ کہ سب یہ کر رہے ہیں، میں بھی یہ کر رہا ہوں، نہیں آپ یہ نہیں کر سکتے۔ تو آپ کیا طریقہ کار رکھے ہیں؟ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں اس کو، ایک دفعہ پھر کہہ دیتا ہوں، جب بھی کوئی کام کرنے لگیں، چھوٹے سے فیصلے سے لے کے بڑے تک، ٹی وی دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا ہے، کتنے بجے سونا ہے، کتنے بجے اٹھنا ہے، کیسے رکھ کے کپڑے پہننے، کیسے بیہیو کرنا ہے لوگوں سے، سب میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتے رہیں، سوسائٹی کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے، اس کو چھوڑ دو، خدا خوش ہوگا۔ That's it۔ اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے اس کام کو کرنے سے خدا خوش ہوگا، کرو۔ لیکن اگر آپ کا دل یہ کہے کہ ٹھیک ہے کہ سوسائٹی کے اندر روٹین ہے، لیکن اللہ خوش نہیں ہوگا اس کام سے، پھر آپ کیسے کر رہے ہیں؟ یہ بی بی کی شخصیت سے ایک پوائنٹ ہے۔ دوسرا پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد تک۔ دو تین دن پہلے بھی اس پوائنٹ کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، دوبارہ اس کو پیش کر رہا ہوں۔ اور میں کوشش یہ کرتا ہوں زیادہ تر چیزیں انڈائریکٹلی کہہ دوں، بہت زیادہ ڈائریکٹ نہ کہوں، اچھا نہیں ہے۔ اور میرا انڈائریکٹ بھی بعض اوقات اتنا ڈائریکٹ ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو ناراض کر دیتا ہے، لیکن بہرحال میں کوشش یہ کر رہا ہوتا ہوں۔ میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ بی بی نے اس تمام تر دولت کے باوجود جو رسول گرامی کے ساتھ شادی کی، اس کے پیچھے ویلیوز کیا ہیں؟ بی بی نے فیصلہ کیوں کیا؟ رسول گرامی کی فیملی اچھی فیملی تھی، بنی ہاشم دی موسٹ رسپیکٹڈ ٹرائب آف دیٹ ٹائم، لیکن خود رسول گرامی آرفن تھے، ان کے والد حیات نہیں تھے، ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، خود رسول گرامی کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ رسول گرامی نے سردار بننے کا بھی کوئی نشان نہیں دکھایا تھا، نہ رسول گرامی کے پاس باپ کی نعمت تھی اس وقت کہ ان کے سر پر اس کی ایک پروٹیکشن ہو باپ کی، جو دنیا کے حساب سے کاؤنٹ کری جاتی ہے، نہ پیسے ان کے ساتھ تھا، نہ سردار بننے کا کوئی چانس تھا۔ اگر صحیح پوچھیں تو پوزیشن یہ تھی کہ رسول گرامی نے بی بی خدیجہ کے مال کو لے کر ایک دفعہ تجارت کی تھی۔ یعنی اگر ہمارے حساب سے سینس میں لیں تو رسول گرامی نے بہرحال بی بی کے لیے کام کیا تھا۔ اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں، بی بی نے کن ویلیوز کی بیس پر رسول گرامی سے شادی کی؟ نہ ویلتھ ہے، نہ پولیٹکس کی پاور ہے، نہ فیملی کی وہ اسٹرینتھ ہے، کیوں شادی کی؟ تو ہم کہتے ہیں صرف ایک صرف ایک اسٹینڈرڈ کو دیکھ کر بی بی خدیجہ نے شادی کی ہے. وہ کیا ہے؟ رسول گرامی اپنے ایتھکس اور مورائل میں ایک ایسے اسٹیٹس پہ تھے جس کا جیسا کوئی ممکن نہیں تھا. ان کے اخلاق کو دیکھتے ہوئے، ان کے کیریکٹر کو دیکھتے ہوئے بی بی خدیجہ نے ان سے شادی کرنا پسند کیا. اب میں ایک اگلا سوال کروں گا، بی بی خدیجہ کے چاہنے والوں میں کتنے لوگ اپنے بچوں کی شادیاں کیریکٹر دیکھ کے کرتے ہیں، اور کتنے لوگ اپنے بچیوں کی شادیاں ایسے رشتے ایکسیپٹ کریں گے جس کے پاس نہ ویلتھ ہو، نہ فیم ہو، نہ پاور ہو، نہ کوئی فیوچر ہو، صرف کیریکٹر ہو اور ہارڈ ورکر ہو؟ کتنے لوگ ایکسیپٹ کریں گے؟ میں نے اسپیشلی ایڈ کیا کیریکٹر اور ہارڈ ورکنگ ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک آدمی جان بوجھ کر سستی کرے، جان بوجھ کر کمائی نہ کرے اور وہ کہے میرا کیریکٹر اچھا ہے لہذا میں کمائی نہیں کروں گا. نہیں، یہ رسول گرامی نے نہیں کہا. لیکن اگر ایک آدمی ہمبل ہے ویلتھ کے اندر، کیریکٹر میں اسٹرانگ ہے، پیسہ اس کے پاس کم ہے، آنیسٹلی اسپیکنگ ہماری سے کتنی فیملیز ہیں جو اسے ایکسیپٹ کریں گی؟ اور اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں مولانا ہم کریں گے، تو میں صرف ایک اور بات پوچھوں گا کہ اس کو رشتے میں تو بعد میں ایکسیپٹ کریں گے، ہم اپنے ڈیلی روٹین میں اس کو ریسپیکٹ دینے کے لیے ایکسیپٹ کر رہے ہیں کیا؟ کیا ہم اپنی سوسائٹی کے اندر کسی ایک ایسے آدمی کو جس کے اندر کیریکٹر کی اسٹرینتھ ہے اور پیسہ نہیں ہے اس کے پاس، فیم نہیں ہے اس کے پاس، کیا اس کو اپنی سوسائٹی میں کوئی ہائر اسٹیٹس دینے کو تیار ہوتے ہیں ہم؟ تو جو میں آج کی دنیا میں دیکھ رہا ہوں وہ ایسا نہیں ہے. آج کی دنیا میں جو ہمیں نظر آتا ہے وہ کچھ اور ہے. تو اب میں نے کل پرسوں آپ کی خدمت میں ایک اصطلاح کہی تھی، آپ سے عرض کیا تھا کہ بھائی ایک ہوتا ہے فرعونیت، پاور کی بیس پر کہ میرے پاس طاقت ہے اس کے مطلب ہے میرا ہی رائٹ ہے، رائٹ کریٹ ہو جائے پاور سے، طاقت سے، اس کو ہم کہتے ہیں فرعونیت. رائٹ کریٹ ہو جائے ویلتھ سے، اس کو ہم کہتے ہیں قارونیت. تو اگر آپ کو ٹیسٹ کرنا ہے تو آپ اپنے کلچر کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارا کلچر آیا بی بی خدیجہ کا کلچر ہے جس کے اندر مورل ایتھکس فرسٹ ورلڈ ہیں اور پاور فیم اور ویلتھ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، آج یہ ہمارا کلچر ہے یا قارونی کلچر ہے؟ تو جس چیز کا مجھے ڈر ہے، اور آپ کو پتہ ہے میں بلنٹ بولنے میں دیر نہیں کرتا ہوں، مجھے کہ مجھے ڈر ہے کہ ہمارا کلچر بی بی خدیجہ کا نہیں ہے. ہمارا کلچر دس وے اور دیٹ وے کہیں نہ کہیں جا کر قانونیت کی ایک کلر کو اپنے اندر لے رہا ہے. یہ وہ چیز ہے جس سے ہمیں لڑنے کی ضرورت ہے. ہم اسلام کی ریالٹی تک نہیں پہنچیں گے جب تک ویلیوز کو شفٹ نہیں کریں گے. ویلیوز کا شفٹ کرنا امپورٹنٹ ہے، اور یہ جو میں اور آپ ماہ رمضان کے اندر بیٹھتے ہیں اس کا سب سے امپورٹنٹ کام یہی ہے. میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، یقین سے کہہ رہا ہوں، اس کا سب سے بڑا کام چند دعائیں پڑھنا نہیں ہے. سب سے بڑا کام دعائیں پڑھنا، بہت اچھی بات ہے، بہت ضروری ہے، میں پڑھتا ہوں اسی لیے بیٹھتا بھی ہوں ساتھی، بہت ضروری ہے. اگر ہم اسپریچولی اللہ سے کنیکٹڈ نہیں ہوں گے، ہماری روح، ہماری سول ایمپٹی رہ جائے گی. لیکن ان دعاؤں کے پیچھے جو چیز ہمیں بار بار سکھائی گئی ہے، اور ان دعاؤں کے اندر کتنے ہی ایسے پوائنٹ ہیں جو میں آپ کے سامنے پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہوں، انکلوڈنگ دعا افتتاح، وہ کیا ہے؟ وہ کلچر کو ٹیچ کرنا ہے. کلچر کو ٹیچ کرنا، کس کلچر کو؟ جو میں نے کہا بھی آپ کی خدمت میں، ایک ہمارے پاس بی بی خدیجہ کا کلچر ہے. بی بی خدیجہ کا کلچر یہ ہے کہ تم دولت مند تو ہو، تم دولت کماؤ، لیکن دولت کی بیس پہ رائٹ اور رونگ نہیں بناؤ. دولت کی بیس پہ رسپیکٹ مت لو، دولت کی وجہ سے کسی کو رسپیکٹ مت دو. یہ بی بی خدیجہ کا کلچر. اور ایک طرف سے قارون جیسے کا کلچر ہے جو کہتا ہے چونکہ ویلتھ میرے پاس ہے لہذا میرے پاس سب رائٹ ہے، میں جو کرنا چاہوں گا کروں گا. آپ کو اور مجھے ہمیشہ ہر جگہ اس بات کو جج کرنا ہوتا ہے کہ بھئی ہم کس چیز کے اندر زیادہ تیز جا رہے ہیں. میں بس ایک جملہ اور کہوں گا، ایک پوائنٹ اور کہوں گا اس سلسلے میں، اور ہم سورہ لقمان کی آیات کریمہ پہ جائیں گے. میں ایک دفعہ امریکہ میں ایک شہر میں تھا، تو وہاں پر میں اس قسم کی باتیں کر رہا تھا، جسٹس کی، ایکوالٹی کی، اور اس ٹائپ کی باتیں جو میں کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں. تو وہاں پر ہمارے کچھ دوست احباب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا مولانا ایک بات ہے ویسے. میں نے کہا جی. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارا سینٹر ہے نا، اس کے اندر سب کے ساتھ جسٹس ہے. یہاں کسی دولت مند اور غریب کا کوئی فرق نہیں ہے، یہاں ہم سب کو ایک جیسا دیکھتے ہیں. میں نے کہا مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ امریکہ میں رہ رہے ہیں جو اس کے غلط کے لیے مشہور ہے، لیکن آپ کے پاس الحمدللہ جسٹس ہے، ایکوالٹی ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن پہلے آپ میرے ایک سوال کا جواب دیجئے. اس نے کہا جی فرمائیں. تو میں نے یہ سوال پوچھا، اور میں آپ سے یہ سوال نہیں پوچھ رہا ہوں، میں نے ان سے پوچھا تھا، آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں، میں صرف سنا رہا ہوں. میں نے ان سے یہ پوچھا کہ اگر آپ کے ہاں کسی کی چہلم کی مجلس ہو، اور مجلس کو آرگنائز کرانے والا وہ ہو جس کا ڈونیشن چھوٹا سا ہو، اس کے مقابلے میں ایک اور مجلس ہو کبھی، اور مجلس کا آرگنائزر وہ ہو جس کا ڈونیشن اتنا بڑا ہو، دونوں کی پریپریشن ایک جیسی ہوتی ہے، دونوں پر آپ کی اٹینشن ایک جیسی ہوتی ہے. اس نے فوراً کہا کہ نا نہیں مولانا، ایسا نہیں ہوتا. اگر کوئی ایسا ہو جس نے بہت زبردست ڈونیشن دیا ہو، ہیوی ڈونیشن دیا ہو، ہمیں اس کی ایک ایک چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے، چونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے اگر وہ ناراض ہو گیا تو پھر وہ ڈونیشن نہیں آئے گا. تو میں نے کہا پھر تمہارا ایکویلٹی کا سلوگن کہاں گیا؟ اسی ویلتھ کی بیس پہ ڈسٹریبیوشن کر رہے ہو نا، کہ جب اس کی کوئی تقریب ہوگی جس کے پاس پیسے کی طاقت ہوگی تو تم سب الرٹ ہو کے گھوم رہے ہو گے یہاں وہاں کہ کوئی چیز خراب نہ رہ جائے، اور اگر کوئی ایسا ہوا جس کی سوسائٹی میں ویلتھ نہیں ہے، زیادہ پاور نہیں ہے، تو اس کا تم کہو گے اب کیا ہم سب لوگ دیکھیں؟ ایک آدمی کو بھیج دیا نا، دیکھ لے گا. یہ وہ ہے جو ہم لوگوں کے اندر ڈیپ روٹیڈ ہو گیا ہے، اور اس کو ہم روٹین سمجھ رہے ہیں. یہ روٹین نہیں ہے، یہ انہی بیسس کے اوپر ویلیوز بنانا ہے جو صحیح نہیں ہے. ویلیوز جو اصل بنتی ہیں وہ کس بات پہ بنتی ہیں؟ وہ انسان کے کیریکٹر کے اوپر بنتی ہیں. البتہ کیریکٹر کے نام پر کوئی سستی دکھائے، کیریکٹر کے نام پر کوئی انفیشنسی دکھائے، اسے میں ایکسیپٹ نہیں کرتا. کیریکٹر ہو، اور کیریکٹر کے بعد ہارڈ ورکنگ ہو، اپنی ایفیشنٹلی کام کرے، پروڈکٹیوٹی دکھائے. دو پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کرنے تھے بی بی خدیجہ کے حوالے سے، اور ایک تیسرا پوائنٹ ہے، اس کو بھی تیزی سے عرض کر دوں گرچہ دو سوچے تھے میں نے. تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب کسی کے پاس فیم ہو اور کوئی ساتھ دے تو بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات کب ہے؟ جب کوئی اکیلا ہو اور کوئی اس کا ساتھ دے دے. مکہ فتح ہو گیا، نبی کی نبوت چل نکلی، کچھ لوگوں نے رشتہ بھیج دیا، یہ بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات وہ ہے جب محمد ابن عبداللہ یتیم کہلاتے تھے اور خدیجہ طاہرہ نے رشتہ بھیج دیا، وہ بڑی بات تھی. کہ جب نبی کے نام پہ کچھ تھا ہی نہیں، سب ان معظمہ و مخدرہ نے رسول گرامی کے لیے رشتہ بھیج دیا، یہ بڑی بات تھی. اور ان کی عظمت کتنی تھی؟ ان کی عظمت اتنی تھی کہ رسول اللہ مرتے دموں تک بی بی خدیجہ کو یاد کرتے تھے، ہمیشہ یاد کرتے تھے. اور یہاں تک ہوا ہے کہ اب اگر کسی زوجہ نے کبھی کوئی ایک جملہ بول دیا جس میں کسی کی برتری ہو، کہ مثلا زوجات میں، ازواج میں کون بہتر ہے، تو بلنٹلی رسول گرامی نے کہا کہ کوئی اس مسئلے کے اوپر بات نہ کرے، خدیجہ سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا، ان کا یہ مقام تھا. اور ہم لوگوں کے لیے جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہمارے لیے تو سب سے بڑا مقام جو سامنے ہے، بالکل ناقابل انکار، جس کے اوپر ہمیں فخر ہے، وہ یہ کہ خدیجہ طاہرہ سیدہ طاہرہ کی ماں ہیں. یہ ان کی ماں ہے. ان کا جو مقام ہے وہ کس کا مقام ہو سکتا ہے؟ بی بی خدیجہ کے حضور ادائے احترام کے لیے ان کی وفات کے موقع پر رسول گرامی کے حضور، بی بی سیدہ طاہرہ کے حضور تسلیت کا پیغام پہنچانے کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض و اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. پروردگار عالم نے سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان کی نصیحتوں کو بیان کیا، وہ نصیحتیں جس کو خدا متعال نے حکمت کہا، اور وہ آپ کی خدمت میں بیان ہو چکیں. اب اس کے بعد خدا متعال نے بیان کیا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو تمہارے لیے سرنڈر کروا دیا ہے. سخر لکم ما فی السماوات والارض، یہ کانسیپٹ کہ اللہ نے زمین و آسمان کو انسان کے لیے سرنڈر کروایا ہے، یہ کانسیپٹ ایک سے زیادہ مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے، اور مفسرین نے اس کے اوپر کافی گفتگو کی ہے کہ اس سرنڈر ہونے کا مطلب کیا ہے. کیوں بھئی؟ ظاہر میں تو وہ ہمارے سرنڈر نہیں ہوئے ہوئے. مثلاً دنیا میں کوئی ہے جو سورج کو اپنی مرضی سے چلا لے؟ سوائے معجزے کے اگر نبی اور اولاد نبی چاہیں تو ہو سکے، ورنہ تو نہیں ہو سکا. تو کیا سورج میری اور آپ کی مرضی سے چلے گا؟ چاند میری اور آپ کی مرضی سے چلے گا؟ تو خدا فرماتا ہے ہم نے تمہارے لیے تسخیر کیا، ہمیں معلوم ہے ہماری مرضی سے نہیں چلے گا، تو تسخیر کس بات کا؟ تو جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں تسخیر کا مطلب یہ ہے کہ خدا متعال نے زمین اور آسمان کے فائدے تمہارے لیے قرار دیے. زمین اور آسمان کا فائدہ تمہیں ہوگا، تو جو کچھ آسمانوں میں ہے ان کا بینیفٹ ہمیں مل رہا ہے، جو کچھ زمین میں ہے اس کا بینیفٹ ہمیں مل رہا ہے. اب انسان کے لیے کیا ہے؟ انسان کے لیے یہ ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائے. اور انسان کی مشکل کیا ہے؟ انسان کی مشکل قرآن کریم نے ایک اور آئے کریمہ کے اندر بیان کی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو شہید باقر الصدر نے اپنی کتاب اقتصادنا کے اندر اس کو ایکسپلین کیا، بہت خوبصورت ایکسپلین کیا. میں وہ پورا نہیں ایکسپلین کر پاؤں گا، صرف چھوٹا سا ایک پوائنٹ اس میں سے نکال کر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. قرآن کریم میں آئے کریمہ ہے ان الانسان لظلوم کفار، انسان بہت ظلم کرتا ہے، انسان بہت زیادہ کفران نعمت کرتا ہے. جو آدمی شکر کرے اسے شاکر کہتے ہیں، شکران نعمت کہتے ہیں، اور جو نعمت کا شکر نہ کرے تو اسے کفران نعمت کہتے ہیں. کفران نعمت کا مطلب کیا ہے؟ نعمت کو قبول نہیں کرتا، نعمت کو صحیح استعمال نہیں کرتا. اللہ نے انسان کی دو صفتیں بتائی ہیں، اگر کاش کبھی ٹائم ہوتا تو اس کا میں اکنامکس سے لنک بتا پاتا کہ جتنے بھی ہمارے پاس اکنامکس کے اندر سسٹم بیان کیے جاتے ہیں ان کی بیس کیا ہوتی ہے اور اسلام کی اوپینین کیا ہے. فرمایا انسان کے اندر دو مشکل ہیں، انسان ظلم کرتا ہے، انسان کفران نعمت کرتا ہے. شہید باقر الصدر نے کہا ظلم کا تعلق ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ سے ہے، انسان ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کے اندر ظلم کرتا ہے. جو دوسروں کا حق ہے وہ ان کو نہیں دیتا، اپنے لیے رائٹ بنا لیتا ہے، دوسروں کو ڈپرائیو کر دیتا ہے. اور یہ ہم اپنی سوسائٹی کے اندر دیکھ رہے ہیں اس وقت دنیا کے اندر، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اور کئی مرتبہ آپ کبھی یو این ڈی پی اور کبھی یو این او اور کبھی کس کس آرگنائزیشن کے اسٹیٹسٹکس میں دیکھیں گے، وہ یہ کہ لیس دین 20% کے پاس مور دین 80% ویلتھ موجود ہے. اور یہ ہم اور آپ افریقہ میں بیٹھ کر تو اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی سکتے ہیں کہ انسان ظلم کرتا ہے ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کے اندر. اور دوسری صفت خدا نے کہی کفران نعمت کرتا ہے. کفران نعمت مطلب کیا ہے؟ کفران نعمت کا مطلب یہ خدا نے ایک نعمت دی ہے، اس نعمت کو فائدہ نہیں اٹھاتا. میں مثال عرض کروں گا تو پھر دوبارہ اب میں کیا بولوں، مجھے تو افریقہ میں کفران نعمت بھرا ہوا نظر آ رہا ہے، پاکستان کے اندر بھی بہت نظر آتا ہے. میں وہ اسٹیٹسٹکس نہیں بولوں گا، آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا ان اسٹیٹسٹکس کے اندر. جتنی بھی میرے جیسے ملک کے اندر، پاکستان جیسے ملک کے اندر پرابلمز ہیں، شاید 70-80% کفرانِ نعمت سے ہیں. کفرانِ نعمت ہے. دریاؤں سے فائدہ نہیں اٹھائے اور روتا رہے کہ بجلی نہیں آ رہی. سورج کی چمک سے فائدہ نہ اٹھائے اور کہے کہ بجلی نہیں آ رہی. کفرانِ نعمت ہے. اسی طرح افریقہ ہے, کفرانِ نعمت کا انبار ہے. چند سال پہلے میڈگاسکر گیا, میڈگاسکر میں نارتھ سے ساؤتھ, چونکہ وہ بھی اسٹریچ کنٹری ہے پاکستان کی طرح, نارتھ سے ساؤتھ میں اسٹریچ ہوا ہوا ہے, تو ایک ٹریولنگ کی میں نے 8 گھنٹے کی 9 گھنٹے کی نارتھ ساؤتھ کی طرف. جب ٹریولنگ کی 8-9 گھنٹے کی بائی روڈ, تو مجھے وہ کنٹری بعض جگہ کے اوپر اتنا خوبصورت لگا, بالکل ایسا لگتا تھا جیسے یو کے میں گھوم رہا ہوں اگر اس کے نیچرل سین کو دیکھوں. اور جیسے ہی کوئی ولیج آتا تھا لگتا تھا جیسے اپنے ٹنڈو الیار کے بھی کوئی پیچھے کا علاقہ آ گیا. ریسورسز سے فائدہ نہیں اٹھائے کوئی انسان, کفرانِ نعمت نہیں ہے. کفرانِ نعمت ہے. اچھا اب ایک جگہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ میں غلط کرتا ہے, یہ ہو گیا ظلم. ایک جگہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا, یہ ہو گیا کفرانِ نعمت. سورج سے فائدہ نہیں اٹھایا, کفرانِ نعمت. پانی سے فائدہ نہیں اٹھایا, کفرانِ نعمت. اب میں ایک اور بات پوچھتا ہوں, کوئی اپنی جوانی سے فائدہ نہ اٹھائے اللہ کی بندگی کے لیے, یہ کفرانِ نعمت نہیں ہے؟ کوئی اپنی زندگی سے فائدہ نہ اٹھائے انسان بننے کے لیے, کفرانِ نعمت نہیں ہے؟ یہ بھی کفرانِ نعمت. سوسائٹی میں لوگ جمع ہوں اور ہم ان کو وہ نہ دیں جو ان کو لے لینا چاہیے تھا, کفرانِ نعمت نہیں ہے. یہ سب کفرانِ نعمت میں. یہ جو آپ کو اور ہمیں خداوند متعال نے یہاں پر موقع دیا ہے, اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اگر ہم اپنے اندر بندگی نہ بنا سکے, کفرانِ نعمت نہیں ہے. سب کفرانِ نعمت. خداوند متعال فرماتا ہے, تم کفرانِ نعمت نہیں کرو نا تو زمین اور آسمان کو میں نے تمہارے لیے سرنڈر کر دیا ہے. اس کو حاصل کرو, ہمت کو بلند کرو, بڑے کاموں کو کرنا سیکھو. تو یقین فرمائے, جتنے بھی آپ بڑے بڑے کام سوچو, سب سے بڑا کام اس وقت کیا ہے؟ سب سے بڑا کام ہے امام کی نصرت کے لیے تیاری کرنا. اپنی طاقتوں کو اس کے لیے استعمال کرو. اور کیا کیا کر سکتے ہیں وہ میں اب تفصیل سے کیا عرض کروں. فرمایا, ہم کیا تم نہیں دیکھتے کہ زمین اور آسمان کو ہم نے تمہارے لیے تسخیر کیا ہے؟ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا, ہم نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تمہارے اوپر جاری کر دی ہیں. ظاہری نعمتیں بھی ہیں, باطنی نعمتیں بھی ہیں. باطنی نعمت کیا ہے؟ قرآن کریم باطنی نعمت ہے. ایک سوال انسانوں کے دماغ میں کانسیپٹ ڈالنے کے لیے, 12 مہینے ہمارا قرآن سے رشتہ کیا ہے؟ ایک سخت جملہ اور اس کے ساتھ ہی, مجھ سے اگر کوئی پوچھے اس علاقے میں لوگوں کا دین کیسا ہے, تو میں کہتا ہوں پہلے جا کر دیکھو یہ دین ان کا زندہ ہے یا ان کا دین مردہ ہے. صحت کے بارے میں بات بعد میں ہوگی. بھائی آپ کے پاس اگر کوئی باڈی رکھی ہو اور کوئی آپ سے کہے کہ بھائی یہ صحت مند ہے یا بیمار ہے, تو صحت مند اور بیمار کی بات کب آتی ہے؟ جب وہ زندہ ہو, جب وہ مردہ ہو. مردے میں صحت مند بیمار کہاں آئے گا؟ زندہ ہوگا تو صحت مند بیمار آئے گا. تو پہلے تو یہ دیکھنا پڑتا ہے بھائی یہ باڈی ڈیڈ باڈی ہے یا لیونگ ہے. اب مجھ سے کوئی پوچھے, اچھا بھائی کیا دین بھی زندہ ہوتا ہے اور مردہ ہوتا ہے؟ میں کہوں گا ہاں, دین بھی, کسی کا دین زندہ ہوتا ہے, کسی کا دین مردہ ہوتا ہے. وہ کیسے؟ جب دین زندوں سے زیادہ مردوں کے کام آئے تو دین مردہ ہوتا ہے. جب دین زندوں سے زیادہ مردوں کے کام آنے لگے تو اس کا مطلب ہے دین مردہ ہوا ہوا ہے یہاں پر. اب میں آپ سے عرض کروں گا, ہم لوگ زیادہ تر قرآن کریم مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے پڑھتے ہیں یا ہدایت لینے کے لیے پڑھتے ہیں؟ ہم لوگ زیادہ تر قرآن کریم پڑھتے ہیں مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے. اللہ کے رسول نے قرآن کس لیے دیا تھا؟ کیا مردوں کو ثواب پہنچانا غلط ہے؟ کون احمق کہے گا کہ غلط ہے؟ میں خود قرآن کریم پڑھتا ہوں اپنے والدین کو, جو والد جو فوت ہو چکے ہیں, اور دوسرے محرومین کو ثواب پہنچاتا ہوں. میں خود روزانہ فاتحہ پڑھتا ہوں تاکہ محرومین کو ثواب پہنچاؤں. لیکن سوال یہ ہے, قرآن زندوں کے لیے آیا تھا یا مردوں کے لیے؟ قرآن کریم زندوں کے لیے آیا ہے. اور ہماری کمیونٹی میں قرآن زندوں کی ہدایت کے لیے استعمال ہوتا ہے زیادہ یا مردوں کی ثواب کے لیے؟ ہماری کمیونٹیز میں قرآن کریم مردوں کے ثواب کے لیے زندوں کی ہدایت سے زیادہ استعمال ہوتا ہے. اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. یہ خدا کی وہ باطنی نعمت ہے جس کو ہم فراموش کر رہے ہیں, خود کو ہم بھول رہے ہیں. اسبغ علیکم نعمہ ظاہرتن وباطنا, اس نے تمہارے اوپر نعمتوں کو جاری کر دیا ہے ظاہر بھی اور باطن بھی. ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدن ولا کتاب منیر, کچھ انسانوں میں سے ایسے ہیں جو اللہ کے نام پر لڑتے رہتے ہیں. یعنی جب ان سے گناہ کی بات کہو کوئی لڑائی نہیں ہے, کھیل کود کی بات کہو کوئی لڑائی نہیں ہے, جیسے ہی خدا کی بات کہو لڑنا شروع کر دیتے ہیں. نہ ان کے پاس کتاب ہے, نہ ان کے پاس ہدایت ہے, نہ ان کے پاس علم ہے. اب اس کی نشانی کیا ہے؟ میں بہت سادہ سی نشانی بولتا ہوں. آپ سوسائٹیز میں چلے جاؤ جہاں پہ لوگ کہتے ہیں نا دین کے نام پہ لوگ لڑ رہے ہیں دین کے نام پہ. اچھا ان سوسائٹیز میں جاؤ, ایک کانسرٹ کراؤ, سب بیٹھتے ہیں یا نہیں بیٹھتے؟ سب بیٹھ جاتے ہیں. اسپورٹس کے نام پر بیٹھتے ہیں یا نہیں بیٹھتے؟ بالکل بیٹھ جاتے ہیں. اب تو ہمارے ساتھ ایک اور مشکل ہو گئی ہے. وہ کیا مشکل؟ ہمیں دینی پروگرام اس ٹائم میں رکھنے ہوتے ہیں جب بچوں کا کوئی اسپورٹس کا میچ نہ ہو. یہ مشکل ہو گئی ہم لوگوں کے ساتھ. عزیزان محترم, بہت کچھ چینج کرنا پڑے گا, بہت کچھ چینج کرنا پڑے گا, اندر سے اوپر تک بہت کچھ چینج کرنا پڑے گا, تب کہیں جا کر ہم دین کی ریالٹیز پہ پہنچیں گے. دین کی ریالٹیز کے لیے لوگوں نے جانے دی ہیں. اور یہ بس آخری جملہ اس سلسلے میں, یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا وقت کے امام کا انتظار کر رہے ہیں, اس خاطر انتظار کر رہے ہیں. یہ انتظار صرف اس بات کا نہیں تھا کہ مثلا پہلے 500 آدمی دعا افتتاح پڑھ رہے تھے, اب 500,000 آدمی دعا افتتاح پڑھیں گے تو امام آ جائیں گے. ہاں, دعا افتتاح ایک نشانی ہے کہ ہم دین سے نزدیک ہو رہے ہیں, بہت ضروری ہے. اور اس کا پڑھنا ہمیں بہت زیادہ فضیلتیں دے رہا ہے, اس کا پڑھنا ہمیں بہت ساری نشانیاں دے رہا ہے. لیکن اسپرٹ کیا ہے؟ اسپرٹ وہ کلچر ہے, اس کلچر کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ دعا افتتاح کا شکر ہے, یہاں پہ جو پڑھاتے ہیں تو اس کے نیچے ٹرانسلیشن لکھا ہوتا ہے. آپ جب دعا افتتاح پڑھتے ہو آپ کے پاس چانس ہے, آپ ٹرانسلیشن پڑھتے رہو. اس ٹرانسلیشن کو پڑھو اور اس کو دیکھو, میں دعا افتتاح پر پورا اتر رہا ہوں. اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا, ہمارا خدا سے اصلی شکوا اسی بات کا ہے یا شکوا اس بات کا ہے کہ بزنس کیوں سلو چل رہا ہے؟ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام و اہلہ و تذل بها النفاق و اہلہ. اللہ سے ہماری اصلی خواہش یہی ہے یا ہماری خواہشیں کچھ اور ہیں؟ دعا افتتاح ہمیں اورینٹیشن دے رہی ہے, یہ تمہاری لائف کی اورینٹیشن ہے, اس کو پکڑنے کی کوشش کرو. بی بی خدیجہ کا ذکر ہمیں اورینٹیشن دیتا ہے کہ تم ویلتھ کو کیسے دیکھو, تم موریل کو کیسے دیکھو, اور جب سلیکٹ کر لو تو پھر قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ. ہمیشہ ہم لوگ پہلے زمانوں میں یہ کہتے تھے, جب بھی تم اللہ کے راستے میں قدم بڑھاؤ گے نا کوئی مشکل نہیں آئے گی, سب مشکلیں آسان ہو جائیں گی. میں کہہ رہا ہوں بالکل غلط بات ہے, بالکل غلط بات ہے. جب بھی کوئی اللہ کے راستے میں قدم بڑھائے گا مشکلوں پر مشکلیں آئیں گی. یہ بات صحیح نہیں ہے کہ کوئی کہے اللہ کی راہ میں قدم بڑھاؤں گا کوئی مشکل نہیں آئے گی, ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی. نہیں, مشکلیں آئیں گی, تمہیں مشکل مشکل لگے گی نہیں, تمہیں مشکل مشکل نہیں لگے گی. کیوں؟ تمہاری اورینٹیشن چینج ہو چکی ہوگی, تم کچھ اور دیکھ رہے ہو. جب بی بی خدیجہ نے رسول گرامی کا ساتھ دیا تو کوئی مشکل نہیں آئی. اتنی پروپیگنڈے ہوئے, اتنی باتیں سننی پڑیں بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کو, بہت مصیبتیں آئیں. ہر ایک نے ٹانٹنگ کی, ہر ایک نے ڈسریسپیکٹ دکھائی, اس سے کیوں شادی کر دی, نہ اس کے پاس پیسہ ہے نہ اس کے پاس کچھ ہے. بی بی خدیجہ کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. آخر مشکلات کہاں تک گئیں؟ آخر مشکلات ادھر تک آئیں جس میں بی بی کی وفات ہوئی, کہ سارا مکہ جمع ہو گیا, انہوں نے کہا کہ ہم رسول گرامی کا بائیکاٹ کریں گے, رسول اور ان کے خاندان کا بائیکاٹ کریں گے. کیا بی بی خدیجہ کے خاندان کا بھی بائیکاٹ کر رہے تھے؟ نہیں, صرف رسول گرامی کے خاندان کا بائیکاٹ کیا تھا. اور بی بی خدیجہ نے کیا کہا؟ بی بی خدیجہ نے کہا کہ میں وہاں ہوں گی جہاں محمد مصطفیٰ ہوں گے. انہوں نے والنٹیرلی اس بائیکاٹ کو اپنے سر پہ لے لیا. اگر وہ مکے میں رکتی کوئی ان کے اگینسٹ نہیں تھا, کوئی ان کے اگینسٹ نہیں تھا. جب رسول گرامی کا سارا خاندان شاب ابی طالب میں گیا, حضرت ابو طالب کی اس جگہ پہ گیا, 3 سال تک وہاں اس صحرا میں رہے, نہ کھانے کو تھا نہ کچھ پینے کو تھا, اور بی بی خدیجہ اپنے خاندان کے ذریعے سے خود وہیں پہ رہیں اور اپنے خاندان سے چیزیں بھجواتی رہیں کہ 3 سال تک رسول خدامی کے خاندان کو بی بی خدیجہ نے پالا ہے. 3 سال تک. ایک اور پوائنٹ تھا جو میں بی بی خدیجہ کے نام سے عرض کروں گا, کہاں دولت خرچ کی اسکالرز کو بھی نہیں پتا ہے. اتنی خاموشی سے اللہ کی راہ میں دولت خرچ کی ہے, خدا شاہد ہے. میرے ایک دوست نے پی ایچ ڈی کیا بی بی خدیجہ کی ذات کے اوپر, میرے پاس آیا, کہنے کا مولانا کچھ کلو ملے گا کہ بی بی کی دولت کہاں گئی. میں کہا بھائی میرے پاس تو کوئی کلو نہیں ہے. اور خود اس نے پورا پی ایچ ڈی کر لیا. کہنے کا مولانا عجیب بات ہے, اس بی بی کی عظمت کو سلام کرنا پڑے گا, ایسا اپنا پیسہ خرچ کیا کسی کو پتا بھی نہیں چلا کہ کہاں پہ خرچ کیا ہے. ایسا پیسہ خرچ کیا, رسول گرامی کے خاندان کو پالتی تھیں. وہ اپنے اس سن کے اندر تمام مشکلات کو جھیلتی تھیں, اور عرب کی سب سے دولت مند خاتون تھیں جس نے زندگی میں کبھی کوئی جسمانی سختی برداشت نہیں کی ہوگی, لیکن رسول گرامی کے نام پہ 3 سال تک صحرا میں بیٹھی رہیں. 3 سال تک صحرا میں بیٹھی رہیں, اور وہ صحرا کی سختیاں اتنی شدید تھیں کہ آخر کار اسی میں بی بی خدیجہ کا اور حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا, انہی سختیوں کی وجہ سے. ان بی بی نے 3 سال کی سختیاں اس صحرا میں بیٹھ کے برداشت کی, رسول گرامی سے اپنی وفاداری کو ثابت کیا. اور میں کہوں گا بی بی خدیجہ کو ہمارا سلام ہو, ان کی عظمت کو ہمارا سلام, ان کے صبر کو ہمارا سلام, اور ایک اور سلام ہو اس بی بی پر جس نے اپنی ماں سے ان مصیبتوں کو اٹھانا سیکھا. جس طرح بی بی خدیجہ پورے معاشرے سے لڑی, رسول گرامی کا ساتھ دیا, ان کی بیٹی فاطمہ زہرا پورے معاشرے سے لڑی اور امیر المومنین کا ساتھ دیا. اور عزیزو یہ جو سلسلہ طاہرہ بی بی خدیجہ سے شروع ہوا کہ بی بی اپنی زندگی سے رسول گرامی کا ساتھ دیتی تھیں, پھر بی بی سیدہ طاہرہ کا دور آیا, انہوں نے اپنی زندگی سے امیر المومنین کا ساتھ دیا, اور اب تیسرا نام جو خود بخود آپ کے ذہن میں آیا ہوگا, وہ بی بی زینب کبریٰ ہیں جنہوں نے کربلا کے میدان میں سید الشہداء کا ساتھ دیا. اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کہوں گا کہ پورا اسلام, پورا دین, دیندار مقروض ہیں ان 3 عظیم الشان ہستیوں کے. اور عزیزو اگر مصائب کے مجھے چند جملے ہی کہنے ہوں, صرف چند جملے, تو عزیزو میں کہوں گا سلام ہو اس لمحے پر جب بی بی خدیجہ شاب ابی طالب میں تھیں, سلام ہو اس لمحے پر جب سیدہ کے گھر پہ حملہ ہوا اور علی کے گلے میں تھی اور زیٹے گئے, اور سلام ہو اس لمحے پر جب زینب کبریٰ اور حسین قتل اور سید الشہداء کے حلقوں پر بی بی زینب کبھی حسین تھی کبھی سید سیدر. الی لعنة اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون. پروردگارا تجھ واسطہ نبی اور اولاد نبی کا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پاک پروردگار ان کے راستے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار ان عظیم الشان بیبیوں کی قربانیوں کے صدقے میں سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تاجیل فرما, ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما. ماتم حسین.